پاک راتوں کی عبادت کے متعلق آپ نے دریافت فرمایا ہے، تو جو بھی عبادت آپ کرنا چاہیں، نوافل پڑھیے، تلاوت کیجئے، کوئی علمی مجلس، مذاکرہ، سوال جواب کی محفل، یہ سب عبادت کی مختلف صورتیں ہیں، سب عبادت کی مختلف صورتیں، کوئی 100-200 ٹھنڈی پانی کی بوتلیں لے لیں، گاڑی میں بیٹھ جائیے، جہاں کوئی پولیس والا کوئی نظر آئے اسے دیجئے کہ پیو یار سحری میں پینا، یہ عبادت ہی ہے نا، اور کیا ہے؟ ہم در حقیقت عبادت کے ان معروف اور متوارث اعمال میں جکڑے گئے ہیں جو یقیناً عبادت ہیں، لیکن ہم اس کے علاوہ سوچتے نہیں، بس 20 تکیے رکھ لیجئے کبھی گاڑی میں، گرمیوں کی راتوں میں نکلیے اور جتنے فٹ پاتھوں پہ سوتے ہوئے ملے ان کو تکیہ دیجئے کہ یار آرام سے نیند کرو، یہ عبادت کی ہے، اور کیا ہے؟ تو اس لیے عبادت کی مختلف شکلیں ہیں، آپ ان تاک راتوں میں بچوں کو بٹھا کے سمجھائیں کہ دین کیا ہے، یہ عبادت ہی تو ہے، مسجد کے پانی کی فکر کرنا کہ یار ٹینکی بھری ہے کہ نہیں بھری، یہ عبادت ہی تو ہے۔ تو اس لیے شریعت نے ان تاک راتوں میں عبادت کو مخصوص نہیں کیا، یہ کہا ہے عبادت کرو، جب کہا ہے آزاد چھوڑا ہے، آپ لوگوں کو آزاد رہنے دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بس یہ فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا کہ کیا دعا مانگے، تو آپ نے یہ دعا مانگنا کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو، اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، کریم اللہ آپ بڑی عزت والے ہیں، تحب العفو اللہ آپ چاہتے ہیں، آپ خوش ہوتے ہیں جب بندے ایک دوسرے کو معاف کر دیں، تو فاف انا اللہ آپ بھی ہمیں معاف کر دیں، یا غفور اے بخشنے والے۔ عربی میں پڑھیے، نہیں تو اردو میں پڑھیے، پنجابی، پشتو، انگلش، جو زبان آپ کو آتی ہے اس میں پڑھیے کہ اللہ معاف فرما دے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی عبادت آپ کرنا چاہیں، کیونکہ صحیح احادیث میں آیا ہے کہ جبریل امین اس رات کو اترتے ہیں، اور جبریل ہاتھ ملاتے ہیں، اللہ کے فرشتے مصافحہ کرتے ہیں اس شخص سے جو عبادت میں مصروف ہو، یہ جتنی طاقت راتیں ہیں۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں بنیادی طور پر یکسوئی تھی، بالکل خاموشی، ایک طرف کو رہنا، اور اسی وجہ سے آپ اپنے دادا کی پیروی میں غار حرا تشریف لے جاتے تھے۔ یہ غار حرا جانا یہ حضرت عبد المطلب کا کام تھا، حضرت عبد المطلب ہمیشہ رمضان پورا غار حرا میں گزارتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دادا کو دیکھا تھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی غار حرا تشریف لے جایا کرتے تھے۔ وہ غار حرا کی جو تنہائی تھی وہ اتنی عروج پہ پہنچی اور یکسوئی کہ رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں جبریل آپ سے ملنے آ گئے اور اقرا بسم ربک الذی خلق قرآن شروع ہوا۔ اس لیے صاحب مغازی ابو اسحاق وغیرہ نے قرآن کے نزول کی تاریخ جو لکھی ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں تاک راتوں میں سے کسی بھی ایک رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت اس درجہ عروج پہ تھی کہ اللہ کی طرف سے وہی شروع ہو گئی۔ یہ معارف الحدیث میں وہاں منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے۔ تو اس لیے عبادت بہت وسیع معنی میں، جیسے آپ کو جیسے اچھا لگے، جس میں دل لگے، ہماری کوئی تحقیق نہیں ہے، ہم نہ محقق ہیں نہ ہمیں کچھ پڑھنا لکھنا آتا ہے، یہ جو الفاظ طرح لکھتے ہیں نا، آپ کی تحقیق کچھ نہیں، हमें कोई तहकीक तहकीक नहीं है, जो पिछले लिख गए ना उम्मत में उसे पढ़ के हम समझ लें यही हमारी मेराज है बस। हम नई तहकीकें और नए मसाइल, याद रखो फितनों के जमाने में इज्तिहाद करना ये एक और फितने को दावत देना है। पहली उम्मत टुकड़े टुकड़े हुई है अपनी अपनी तहकीक के मुताबिक, जो नए नए शगुफे छूटते हैं ना, ये जिन्हें 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 नाजरा कुरान नहीं पढ़ा वो भी आके टीवी और रेडियो पे दर्श देते हैं, तो उनकी तहकीकात होती होंगी। हमें तो हम तो आपके सामने वही तहकीक रखते हैं जो पिछली उम्मत में लोगों ने लिखी और जिस पे उम्मत अल्लाह के पास पहुंचे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारंटी दी थी कि मेरी उम्मत मजमू एतबार से गुमराह नहीं होगी। ये मियां और कोई कागज नहीं मिला, ये एडीज की बैग पे आप लिख रहा, कोई कागज नहीं मिला। लड़कियां कोई एक घर मुकर्रर करके एतकाफ बैठ सकती हैं, मतलब चार कजन्स मिलके किसी एक के घर एतकाफ में बैठ जाए, हो तो सकता है, लेकिन ये देख लिया जाए कि एतकाफ होगा या गप्पे होंगी या गीबत होगी, जरा इसकी एहतियात कर ली जाए, बाकी एतकाफ हो जाएगा। किस कयामत के नामे मेरे नाम आते हैं। मस्जिद के मेहराब से आगे दाईं तरफ मस्जिद की जगह थी, अच्छा हमने वहां कमरा बना के मस्जिद के साथ मिला दिया, ठीक। चाहते हैं कि सर्दियों में बाजमात नमाज इस कमरे में अदा की जाए क्योंकि मस्जिद का हाल ठंडा होता है, बिल्कुल ठीक है, आप उसमें कीजिए। अब तो चुके दीन सब्जेक्ट टॉपिक ली ना रहा, वरना मुसलमान हमेशा सैफी और शिताई मस्जिद बनाते थे। सैफी मतलब ये होता था कि गर्मियों में कहां नमाज पढ़ी जाएगी, और शिताई क्या होता था, सर्दियों में कहां नमाज पढ़ी जाएगी। तो सर्दियों का पोर्शन मस्जिद में अलग हो जाता था, गर्मियों का पोर्शन अलग हो जाता था, ताकि लोग इबादत यकसुई से करें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर पे थे रमजान में, तो मदीना मुनव्वरा से जब दो मंजिल पीछे रह गए, 30-32 मील गालिबन, तो उतर पड़े उनसे फरमाया भी बहुत शदीद गर्मी है, मेरे सर पे पानी डालो। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम देर तक पानी डालते रहे। दूसरी रिवायत में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पीने के लिए ठंडा पानी 2 दिन की मसाफत से मंगवाया करते थे। 2 दिन ऊंट पे लोग जाते थे, पानी भर के लाते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीते थे। ये जो मस्जिद नबवी में ये जो आगे फैसल वाला हाल जो बना हुआ, तकरीबन इस जगह पे एक बाग था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाग में जाते थे, उसका पानी बहुत पसंद था, हमेशा ठंडा पानी पीते थे, कुएं में पांव लटका के बैठ जाते थे ठंडक के लिए। ये सब अहदीस बात पर दलालत करती हैं कि इबादत में राहत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद करते थे कि आदमी इत्मीनान से इबादत करे। इसी घर से एसी मस्जिद में लगाते हैं, पंखे लगाते हैं, तो मुसलमान सैफी और शताई मस्जिदें बनवाते थे, यानी सर्दियों में वो हिस्सा जहां धूप पड़े और गर्मियों में वो हिस्सा जहां सूरज ना आए। तो इसलिए कोई रज नहीं, आप इस कमरे में नमाज पढ़िए, एसी लगवा लीजिए, हीटर्स लगवा लीजिए, बहुत अच्छा। अब लोगों ने एतकाफ बैठना है तो एतकाफ वालों के बिस्तर इस कमरे में लगा दिए जाएं, मेहराब से आगे होने की वजह से। मेहराब से आगे तो है कमरा, लेकिन जाहिर है कि नमाज जब भी जमात से पढ़ेंगे तो फिर इमाम के पीछे आ जाएंगे ना, तो ठीक है अपने नफिल चाहे मेहराब से आगे पढ़ते हैं, लेकिन आपने बुनियादी तौर पे इस कमरे को चूंकि मस्जिद में दाखिल कर दिया है इसलिए कोई हर्ज नहीं। गंदम घराने पर जितना उशर, ये जितना लिखा है या झटना लिखा है, टे और टे में फर्क है ना, जितना उशर बनता था निकाल दिया है, अब जकात अदा करनी है, इस गंदम को भी शामिल करना है, बिल्कुल नहीं। जितनी गंदम आनी थी आ गई, 100 मन आ गई, 10 मन उशर निकल गया, 90 रह गई। ये सारा साल आप इस्तेमाल करेंगे ना, इसमें क्यों उशर आएगा? अब ये ज़कात क्यों आएगी? वजह एक बार आप अदा कर चुके, जिस माल से शरीयत एक मर्तबा अपना हक वसूल कर ले, दोबारा उस पर हक वसूल नहीं करती। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रात को एक मर्तबा वितर पढ़ ले, ला वितरान फिल लैल, दोबारा नहीं वितर पड़ेगा। जिस माल से एक मर्तबा ज़कात की कटौती हो गई, दूसरा आदमी उसकी ज़कात अदा नहीं, वो आदमी अपने माल की दोबारा ज़कात अदा नहीं करेगा। जुम्मा की तकरीर और सवाल जवाब जो लोग इंटरनेट पे लोड करते हैं, बराए रास्त सुनवाने का इंतजाम कर दें या उस दिन नेट पे अपलोड कर दिया करें, मेहरबानी होगी। मतलब ये ऐलान मुझे करना है, लोगों को खबर देनी, और तो भाई ऐलान कर देते हैं, ये लिखा है कि जुम्मा की है, इंतजाम भी करना है। जुम्मा की तकरीर और सवाल जवाब जो लोग इंटरनेट पर लोड कर अपलोड करते हैं, वो अगर बराए रास्त सुनवाने का इंतजाम कर दें तो उसी दिन नेट पर अपलोड कर दिया करें, मेहरबानी होगी। मुझे ना सवाल समझ में आया, पता नहीं, जो करते होंगे भाई करो, अगर ये सही है तो। हम ना कभी इंटरनेट पे गए, ना कभी सवाल जवाब देखे, ना तकरीर सुने। कर्जा लेकर कारोबार करें तो उससे ज़कात देनी पड़ती है जी। कर्जा आपने लिया बैंक से, फर्ज कर लीजिए 10 लाख का, अब आपकी मिल्कियत है ना, उससे आप कारोबार कर रहे हैं तो वो तो फिर आएगा, लेकिन टोटल जब ऐसे सारे मिलाएंगे, फर्ज की 1 करोड़ का बन जाता है, इस कर्जे को मुनहा करना पड़ेगा। पिछले कई सालों से आपकी मस्जिद में इतकाफ का मौका मिल रहा है, 76 की मस्जिद में, तमाम इंतजाम उमदा होते हैं, बस हर दफा पानी पीने का मसला रहता है, जो कूलर्स बाहर सेन में रखे होते हैं तो फौरन खाली हो जाते हैं, क्योंकि लोगों की तादाद के साथ साथ गर्मी भी काफी ज्यादा है, इसलिए इस मसले का कोई मुनासिब हल कर दिया जाए तो बहुत नवाज। ठीक है भाई, एक हल तो यह है कि सिर्फ इतकाफ के दिनों के लिए आर्जी तौर पर किसी मुनासिब जगह पे इलेक्ट्रिक कूलर लगा दिया जाए, बल्बे सड़क, या फिर छोटे छोटे कूलरों की बजाय, तो कूलर की जगह कूलरों आती है, या फिर छोटे कूलर्स की बजाय एक बड़ा बर्तन, जैसे कि आमतौर पर शादी ब्याह की तकरीबात में रखा जाता है, रख दिया जाए तो शायद ये मसला किसी हद तक हल हो जाए। भाई जो लोग इंतजाम करते हैं, मैं भी उन्हीं का मोहताज मिन्नत, आपका रुका उन तक पहुँचा देंगे, तो ये उनकी जिनकी ड्यूटी है वो तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपके लिए बंदोबस्त करते हैं। फरमाइए। जी आप कर लो बस है इतकाफ तुम दिल। इतकाफ का ये भाई बहुत बड़ी इबादत है, यकसुई और तन्हाई के लिए, और सबसे अच्छा एतकाफ होता है जिसमें इल्म आदमी सीखे और पहले से ज्यादा तालीम हासिल करे, और वो इतनी बड़ी इबादत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी हयात तैयबा में इसका एहतमाम फरमाते रहे हैं। बदर चुके 17 को हुई थी, तो बदर के साल वापसी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर में ठहरे फतह के बाद 3 दिन, तो वापसी जो मदीना मुनव्वरा में हुई थी वो 22 या 23 रमजान को हुई है, उस साल आपने इतकाफ नहीं किया था। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात से पहले 20 दिन का इतकाफ किया, तो बाज़ मुहद्दिसीन कहते हैं ये बदर के साल की कज़ा थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम और मर्तबा जितना था, वो कोई इबादत एक मर्तबा जब शुरू कर देते थे तो इसे मुसलसल करते रहते। बदर एतकाफ के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमने से एक शख्स का एतकाफ एक दिन और रात का जहन्नम में और उसमें इतना फासला कर देता है जितने ये तुम्हारे जमीन और आसमान के दरमियान, اور اعتکاف میں آدمی ایک طرح سے اللہ کے در پہ جا کے بیٹھ ہی جاتا ہے کہ اب آپ معاف کر ہی دیں. فضیل رحمت اللہ علیہ یہ کہتے تھے. تو اعتکاف ان بہترین عبادتوں میں سے ہے جو انسان کو تزکیہ نفس میں کام دیتی ہے، اور انسان اس عبادت کے ذریعے اپنے نفس کو قابو بھی پاتا ہے اور اجلا بھی کرتا ہے. اسی طرح اعتکاف میں کوئی آدمی اگر یہ سوچ لینا کہ میں انسان ہوں کہ نہیں ہوں، دس دن یہ سوچے کہ میں یہ کرتوت کرتا ہوں، میں آخر ہوں کیا؟ اسی لیے اللہ کہتا ہے وَلْتَنْزُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، اور آدمی کو چاہیے وہ سوچے کہ کل کے لیے وہ کیا کر رہا ہے، میرے پاس کیا بھیج رہا ہے. تو اعتکاف میں اگر دس دن میں اس کا جواب مل جائے نا کسی کو کہ میں ہوں کیا، یقین مانو اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. اور اسی طرح اعتکاف میں خدا کی عبادت کا کوئی بھی رنگ اختیار کر لے، اللہ کے ہاں بہت پذیرائی ہے، اس کی تلاوت ہے. سال میں پورا قرآن دو مرتبہ پڑھنا یہ سنت موقعہ ہے، تو دس دن میں دو مرتبہ قرآن پڑھ لے، تراویح ہے. اسی طرح کثرت سے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا یہ اعتکاف میں عبادت ہے، ویسے بھی عبادت ہے لیکن مسجد میں پڑے گا تو اور عبادت. نیک نیتی سے کام کرنا، بسا اوقات کام اچھا ہوتا ہے، دیکھنے والے کی نظر اسے برا بناتی ہے. کام اچھا ہوتا ہے، دیکھنے والے کی نظر کہتی ہے یہ برا ہے. مثلا ایک آدمی ہے، اسے بہت شوق ہے شبینہ سننے کا، قرآن سننا چاہتا ہے. اب شبینہ ہو رہا ہے، دس پارے پڑھے جا رہے ہیں فرض کر لیں، تو وہ پیچھے بیٹھا رہتا ہے کرسی پہ، قرآن سنتا رہتا ہے، کھڑا ہونے کی ہمت نہیں، دل نہیں چاہتا. دوسری رکعت کے بیٹھا بیٹھا دوسری رکعت کے رکوع میں آ کے ملتا ہے، قرآن سن رہا ہے ویسے ہی، دوسری رکعت کے رکوع میں آ کے ملا اور سلام، اور ایک رکعت مل گئی نا، ایک رکعت پھر پڑھ کے اس نے سلام پھیر دیا، تو ثواب تو اسے ملے گا نا دو رکعتوں کا، ہمارا اجارہ تھوڑا ہی ہے. یہ بچے ایسے کرتے ہیں کئی ایک، تو لوگ بڑا برا مناتے ہیں، مگر ہم سوچتے ہیں کہ اگر اس کی نیت صحیح ہے تو شرن اس پہ گرفت کیا ہے، نہیں بڑا ہو سکتا تھا اتنا. اسے کہا یا اللہ شبینہ بھی ہے، دس پارے بھی سننے ہیں، اور اتنی دیر کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، تو دو رکعتیں تو پڑھی نا، ان دو رکعتوں کا ثواب تو اسے ملے گا. بہت سی چیزیں ایسی ہیں. ایک آدمی پہ مال کی محبت کا بڑا غلبہ ہے، پیسہ کسی نہیں اچھا لگتا، جتنے زکات دینے کے دن قریب آتے ہیں وہ بےچارا بہت انیزی فیل کرتا ہے کہ اللہ اتنے لاکھ نکالنے پڑیں گے، کروں کیا. وہ اپنے اس پیسے کو اپنے بچوں کو بیوی کو دے دیتا ہے، اور جب تاریخ گزر گئی تو پھر لے لیتا ہے مال کو واپس. اب اس شخص نے اگر اس جذبے سے یہ کام کیا ہے کہ اگر زکات نہیں دوں گا تو اللہ مارے گا، نیت اس کی اگر ٹھیک ہے نا، تو یہ اسے اپنے آپ کو بچایا ہے. ہم جو اس کے پیچھے پڑ جائیں گے اتنا تو خدا قیامت میں پیچھے نہیں پڑے گا. ہم تو چاہیں گے کہ ضرور اسے ہیلے کی ایک دفعہ لگا کے جہنم کے نچلے طبقے میں پھکوائیں، لیکن اللہ جانتا ہے اس کی نیت ہے. کہتا ہے خدا جی تو چاہتا ہے لیکن پیسے نہیں خرچ کر سکتا، تیرا عذاب آئے گا تو اللہ تیرے عذاب سے بچنے کو یہ کرتا ہوں، ہو جانے اللہ جانے. اور یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے پاس سے کوئی بات کہہ رہے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ یوب علیہ الصلوۃ والسلام نے منت مانگی، بیمار تھے بہت، مفسرین نے لکھا ان کی بیوی کہیں گئی، تو شیطان انسانی شکل میں ملا اور اسے کہا اگر تم میری عبادت کرو نا، ایک جانور میرے نام پہ ذبح کر دو تو تمہارا شوہر بیماری سے نجات پا جائے گا. بیچاری پریشان تھی، آئیں اور اس طرح بتایا حضرت ایوب علیہ السلام کو، کہا حضرت میرے شوہر ایک جانور ہی ذبح کرنا ہے نا کر لے، کوئی حرج نہیں، اس بیماری سے تو نجات ملے گی. اللہ کے نبی اور توحید کے خلاف کوئی بات کرے بڑا غصہ آیا انہیں اور اپنی بیوی علیہ الصلوۃ والسلام. تو انہوں نے کہا اللہ مجھے صحت دے دے تو 100 بیعت میں تمہیں ماروں گا. تم مجھے اس چیز کی دعوت دے رہی ہو، اللہ کی اتنی بڑی نافرمانی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب آزمائش بڑھ گئی، یہ نبی کا ادب ہے خدا کے ساتھ. انبیاء علیہ السلام بڑے ادب کے لوگ ہوتے ہیں، ایسا ادب ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ سہم جاتے تھے اللہ کے ادب اور احترام سے. سادی نے کہا، محروم نے کیا کہا، بے ادب محروم گشت از فضل رب. بے ادب آدمی اللہ کے فضل سے محروم ہوتا ہے، اور بے ادب اکیلا ہی نہیں ڈوبتا، پوری کمیونٹی کو ڈبو دیتا ہے. اب جب انہیں بیماری بڑھ گئی تو انہوں نے کتنے ادب سے خدا سے عرض کیا، ان کا رب انی مسنی الضر، اللہ بیماری بہت زیادہ ہو گئی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور سب سے زیادہ مہربانی آپ فرمانے والے. کچھ نہیں، ادب احترام سے عرض کیا. اللہ کہتے ہیں انا وجدنا صابرا، میں نے اپنے بندے کو بڑا صبر کرنے والا، نعم العبد، کیا ہی اچھا میرا پیارا بندہ تھا. ہم نے کہا اٹھ کچھ بریج لے، زمین پہ پاؤں مار ٹھوکر، ہذا مغتسل، پانی نکل آیا. اللہ نے کہا اس سے آپ غسل کریں، وہ شراب اس سے پیئے پانی کو. اور جب وہ نہا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو اتنے اچھے لگے ایوب کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا میرے اس بندے پہ سونے کی ٹڈیاں برساؤ. گراس ہیپر ہوتا ہے نا، بڑا گراس ہیپر ہی کہتے ہیں اسے، گرین کلر کا جو گندم جو فصلیں کھایا. اللہ نے کہا میرے بندے پہ سونے کی ٹڈیاں برساؤ، کمال کا بندہ ہے، اتنا صبر کیا ہے اس نے. جب ٹڈیاں برسی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایوب علیہ السلام نہانا چھوڑ کے چادر بچھائی اور سونا جمع کرنے لگے. تو اللہ نے وہی کی، اللہ نے کہا لم مغنیت، میں نے اتنا کچھ نہیں دے دیا، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا ولاک اللہ غنا بھی ان برکتک، اللہ تیری طرف سے جو چیز ملے مفت میں اتنی برکتوں والی، اس سے بندہ کیسے چھوڑ سکتا ہے. لا غنا بھی ان برکتک، اللہ تیری برکتوں سے کوئی آدمی بے نیاز نہیں. اب یہ مراحل پورے ہوئے اور اب آئی بیوی کی باری. تو اللہ نے فرمایا پھر ہم نے سے وہی کی، ہم نے کہا فضرب ہی، ایک شاخ لے لے جس کی آگے برانچز 100 ہیں، اسے ایک مرتبہ مار دے. فضرب ہی ایک مرتبہ، لا تہنس، تیرا قسم وعدہ پورا ہو جائے گا، قسم بھی نہیں ٹوٹے گی اور ہمیں یہ قبول ہے. تو ایک آدمی ایک کام اللہ کے خوف سے کرتا ہے، ہیلا کرتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ بہانے، یار اللہ جانے وہ جانے، چھوڑ دو، جینے دو اس کو، اس کا اور اللہ کا معاملہ. حتیٰ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ پیش آ گیا. ایک لڑکی گھر والے اس کے لائے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ امید سے ہو گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد میں یہ روایت آتی ہے، نکال کے دیکھ لینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی سے کہا کہ یہ کس کی حرکت ہے؟ اس کا اللہ کے رسول، وہ جو ایک لولا ہے نا جس کے ہاتھ نہیں ہیں، یہ اس نے میرے ساتھ ایسے کیا. اسے بلایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا، وہ اتنا سوکھا پتلا تھا. آپ نے فرمایا ارے یہ تو مر جائے گا اگر اس کو کچھ کہا گیا تو، اس کی جان ہی نہیں ہے. پھر سوچتے رہے، پھر فرمایا کھجور کی ایک شاخ توڑو اور ایک مرتبہ اسے مار دو، اس کی تو اتنا دبلا پتلا ہے تو مر جائے گا اگر حد جاری ہوئی. شاخ ماری گئی اور آپ نے فرمایا ختم ہو گئی بات. کی چیزیں شریعت نے یہ پہلو رکھا ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا سے ڈرتے ہیں اور ہمت بھی نہیں ہوتی یہ کر لیں. تو اس لیے چیز اچھی ہوتی ہے کہ بھی ہم اپنی غلط نگاہ غلط سوچ سے اسے برا بناتے ہیں. ہمیں کیا معلوم ہے اس شخص کی کیا نیت. سو اعتکاف جو ہے یہ سوچنا کہ آرام آسائش 10 دن اچھے اچھے کھانے ملیں گے, اور اب تو خیر فون آ گیا, پہلے کہتے تھے فون اعتکاف میں نہیں ہوتا تو اہلیہ کی بات بھی نہیں سننی پڑتی. بہرحال اور بہت سی چیزیں لوگ کہتے ہیں آرام سے مسجد, یہ نہیں ہے. اس آدمی کی نیت کیا ہے, اور اللہ نے اپنے دو جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کو کہا ہے کہ تم دونوں لگ جاؤ, طاہر بیتی للطائفین, میرے گھر کو صاف کرو تم دونوں باپ بیٹا ابراہیم اور اسماعیل, ان لوگ کے لیے جو طواف کرتے ہیں, والعاکفین جو آ کے اعتکاف بیٹھیں گے, والرکع اور جو رکوع کریں گے, والسجود اور جو سجدے کرتے ہیں, ان سب کے لیے اس گھر کو بناؤ. جب مسجد نبوی کی باری آئی تھی تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے شکایت کی کہ امیر المومنین لوگ زیادہ ہو گئے ہیں, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہت اچھی مسجد بنوا دی تھی. مسجد نبوی کی توسیع ہوتی رہی ہے, پھر لوگ مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے لگے تھے, تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جب امیر المومنین بنے تو انہوں نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ ان کا مسجد نبوی کو بناؤ, وسیع کرو, میں عثمان اس کی نگرانی کروں گا. خلافت کے پہلے 6 مہینے وہ صبح آ جاتے تھے, مسجد کی تعمیر کر دیکھتے رہتے تھے, دوپہر کو وہیں پہ مزدوروں کے ساتھ ہی لیٹ جاتے تھے امیر المومنین, کھانا کھا کے سوتے تھے, اور پھر اٹھ کے زور پڑ کے پھر نگرانی کرتے تھے. انہوں نے بہت خوبصورت کر دی مسجد نبوی, حتیٰ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اعتراض کیا, ان کا حضرت یہ اتنی خوبصورت کر دی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سادہ مسجد کا فرماتے تھے, کہتے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے سنا تھا کہ جو دنیا میں مسجد بنائے گا اللہ جنت میں اسے مال دے گا, تو عثمان چاہتا ہے کہ جنت کا اچھا سا مال ملے. یہ چیز پھر عمر بن عبدالعزیز کے دور میں اعتکاف والے دور ہو گئے تھے, لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا اپنا ایک سوچ کا انداز تھا, اپنے نانا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسا, تو انہیں خط لکھا گیا کہ ہم مسجد کو وسیع کر دیں. تو ستون جو ہوتا ہے نا, یہ ستون تو اصل میں پرشین ورڈ ہے نا, عربی میں ستون توئے سے لکھتے ہیں, تے سے نہیں. اساتین, پلرز. تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ تم اساتین ستونوں کو سونا چڑھانے کی بات کرتے ہو, مجھے ان اساتین سے زیادہ امت کے مساکین کی فکر ہے, میں یہ پیسہ عام لوگوں میں خرچ کر رہا ہوں, مسجد کے ستون ضروری نہیں ہے کہ ہم سونے کے بنا, ان کا مسکینوں کا زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم عالی شان مساجد تعمیر کرنے کی بجائے پیسے کو لوگوں کی فلاح و بہبود پہ خرچ کریں. اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ جیسا محلہ ویسی مسجد, جیسے گرد و پیش کے لوگ ویسی مسجد بنائی جائے. اگر کوئی آدمی ہے فیڈ اور ٹین اور ای سیون میں مسجد بنائے کہ چٹائی سے دھول اٹھ رہی ہو, تو دوسرے وقت میں بچے نہیں جائیں گے, وہ کہیں گے اپنے گھر میں تو اے سی میں نماز پڑھیں گے, اگر پہنچ جائے تو زکام ہو جاتا ہے نا, یہ الرجی ہو جاتی ہے. یہ الرجی کی بھی خدا جانے کوئی ہزار ایک قسمیں تو ہوں گی, ان شہزادوں کو الرجی ہو جاتی ہے. یہ شہزادے ہم جو مسلمان ہیں نا, اصل میں دنیا میں انسپیکشن کے لیے آئے ہیں, دیکھا بھالا, مینیجر آئے ہیں, ذرا سی کوئی رائے دی, ترمیم کر دی, ڈانٹ ڈپٹ دیا, خود کوئی کام نہیں کرنا ہے. اس لیے وہاں ای سیون میں مسجد بنائے, تو ایئر کنڈیشن بھی بنائے اور سب رکھے, اس لیے کہ لوگ مسجد, اور اگر ایسی مسجد جو ای سیون میں بنانے کسی گاؤں میں بنائے جائز ہی نہیں ہے, اس لیے کہ پلیٹ فارم بن جائے گا, کسان سارا دن محنت کر کے وہاں آ کے سویا کریں گے. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کچھ بتا دیں. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بس اتنا ہی ہے کہ ان کی پیشن گوئی بہت پہلے سے تھی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ ان کی اولاد میں ایک آدمی ایسا آئے گا, تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بچپن میں گرے تو ایک گھوڑے نے انہیں, گھوڑے کا سم, اسے سم مارا, تو ان کے والد عبدالعزیز نے اٹھا لیا, خون صاف کیا, تو بڑے خوش تھے, روتے تھے خوشی سے. تو لوگوں نے کہا عبدالعزیز کیا ہو گیا, تمہارا بیٹا گھوڑے نے اس بری طرح زخمی کر دیا. ان کا مجھے پتا ہے امیر المومنین نے کہا تھا کہ ان کی اولاد میں एक बच्चा आएगा जिसके चेहरे पे दाग होगा और वो अदल कायम करेगा, तो मेरा ख्याल है मेरा यही बेटा है। फिर उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह को बड़ा अल्लाह ने अरूज बख्शा। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह से माना में शहजादे थे। एक दिन कहने लगे कि कपड़ा लाओ, मदीना मुनव्वरा में थे, कहने लगे कपड़ा लाओ सूट बनाना है। लोग कहते हैं 4,000 दिरहम एक मीटर का कपड़ा पेश किया गया, तो उठाकर फेंक दिया। और मैं ये भी कोई पहनने के काबिल है। यहां बट साहब उस दिन हमें दिखा रहे थे 22,000 रुपए का सूट, हम तो तौबा की तौबा तौबा फौरन है। हाँ यही राय आरिफ साहब ने भी दी है कि वो कार्ड था। तो अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह फेंक दिया, उनका 4,000 ये तो कपड़ा। उनकी अहलिया कहती है कि जब वो मीर मोमिनीन बने और कपड़े फट गए तो मैं कपड़ा लाई और मैंने कहा ये पसंद कर ले। उनका कितना है? उनका 400 दिरहम। तो तौबा करने लगे कि तौबा 400 दिरहम इतना महंगा कपड़ा, मैं नहीं पहनता ना, माने ही नहीं। तो मैंने याद दिलाया कि वो भी जमाना था जब 4,000 का कपड़ा नजर से नहीं उतर, ये भी जमाना। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह 10 साल मदीना मुनव्वरा के गवर्नर रहे। वलीद ने उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह को कहा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहां भी कहीं उन्होंने नमाज पढ़ी है वहां मस्जिद बनाओ ताकि तारीख महफूज हो जाए मुसलमानों। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ने 10 साल में जहां जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2-2 रकअतें पढ़ी थी ना, सब मस्जिदें बना दी। उमर बिन अब्दुल अजीज को यह बड़ा शौक था कि हमारे मुसलमानों की हिस्ट्री महफूज रहे। ये तो फिर मस्जिदें तुड़वाई हैं जब ये इनकलाब आया है वहाबियों का, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब का। एक मस्जिद मदीना मुनव्वरा में अब भी उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह बनवाई। हम गए उस मस्जिद की तलाश में तो वहां टायर वाले की शॉप खुली थी, टायर गाड़ियों के। तो हमने कहा ये मस्जिद थी किसी जमाने में? से कहा बड़े लोग कहते हैं मस्जिद। आपको याद होगा मीना में पहले कोई मस्जिद नहीं थी, आज 15 साल पहले हम ढूंढते हुए गए कि जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार से पहली बैत ली थी और जहां वादा किया था कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, वो मस्जिद कहां है? तो चलते 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 तो पहाड़ों में जाके वो मस्जिद मिल गई। खिलाफत उस्मानिया ने अपने दौर में इसको बहुत ज्यादा प्रिजर्व किया कि जहां जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी कदम मुबारक महफूज करो। लेकिन मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के दौर में वो गिरा दी गई थी, थोड़ी सी रह गई थी, हमने वही देखी। अब जब बिल्डोजर और मशीनें चली हैं, अब मीना में मस्जिद बिल्कुल सामने नजर आने लगी है और सऊदी हुकूमत ने बनवाई है। हमने सोचा अब क्या दीन बदल गया है, क्या बदल गया, अब क्या हुआ है, अब तुम्हें क्यों ये चीजें याद आ रही? तो इसलिए उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने हर जगह मस्जिद बनवाई थी जहां जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ी थी। और उमर बिन अब्दुल अजीज का एक कारनामा तो क़यामत तक उस शख्स को क्रेडिट मिलेगा। उन्होंने कहा शहाब ज़ोरी को खत लिखा और कहा शहाब सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम दुनिया से उठते जा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो हस्तियां खत्म हो रही हैं जिन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की थी। तो सरकारी तौर पे ऑर्डर है कि हर एक के पास जाएं और तमाम सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम जो जो रिवायत बयान करें उसे लिख लें और मेरे पास सरकारी दफ्तर में भेजें। शहाब ज़ोहरी फिर उठे, फिर और ये ऑर्डर बहुत जगह गया। जितने सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम जमा थे इन्होंने उनकी रिवायात लिख के, शहाब ज़ोहरी कहते हैं हमने ऊंटों के ऊंट लाद कर कागजात के भेजे। जवाब है इस बात का कि जो कहते हैं ना 200 साल बाद बुखारी लिखी गई और ये हुआ और वो हुआ। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के मुजद्दिद होने की सबसे बड़ी दलील तो उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ये जो काम किया है ना कि उन्होंने सहाबा रज़ी अल्लाह से बराह रास्त रिवायात लिखवा दी, बहुत बड़ा उनका कारनामा, बहुत बड़ा। اور عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ایک طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی محبت میں فنا تھے، بڑا ذوق تھا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی چیزیں محفوظ کروائیں. ان کے دور میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی دیوار گر گئی تھی، تو عمر بن عبدالعزیز جب آئے صبح نماز پڑھانے تو لوگ چیخیں مار مار دھاڑے مار مار کے رو رہے، کیا ہو گیا؟ تو بتایا گیا رات اتنی شدید بارش تھی کہ پانی کی رو آئی ہے اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کی دیوار گری ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک نظر آنے لگی. تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ فوراً کہا کہ مدینہ منورہ میں بلاؤ جو کپڑے سیتے ہیں ان لوگوں کو، اور سفید کپڑا منگوایا اور پنج گوشہ بنوایا. عمر بن عبدالعزیز نے اتنے عقل مند تھے چکور نہیں بنوایا، انہوں نے کہا کہ بیت اللہ کی طرز پہ اگر یہاں بنا دوں تو لوگ یہاں بھی عبادت کرنے لگیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کو سجدہ کرنے لگیں گے، تو انہوں نے پنج گوشہ بنوا دیا. یہ پنج گوشہ جو انہوں نے بنایا تھا پھر قائم رہا، حتیٰ کہ اب تک قائم ہے. اس پنج گوشے میں حضرت عمر، ابو بکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، اور بعض روایات میں صاحبزادی فاطمہ صاحبہ رضی اللہ عنہ کی قبر بھی یہی ہے، اور یہی پہ ایک جگہ باقی ہے جس پہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے اصرار کیا گیا تھا کہ آپ کو یہاں تدفین کریں. تو ام المومنین نے کہا میں تصور بھی نہیں کر سکتی کہ مجھے یہاں دفن کیا جائے، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ ہے. پھر لوگوں نے اصرار کیا اس جگہ کے متعلق عمر بن عبدالعزیز کو دفن کیا جائے گا، تو انہوں نے سن لی یہ بات اپنی وفات کے مرض میں، تو ممبر پہ بیٹھ کے فرمایا کہ اللہ جہنم کے علاوہ دنیا کی سب سے بڑی رسوائی اور آخرت کا سب سے بڑا عذاب مجھے دے، اگر میرے تصور میں بھی کبھی آیا ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں جگہ پاؤں. کہا میں بہت گناہگار آدمی ہوں لوگوں، میں سوچ نہیں سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میری قبر بنائی جائے. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اتنے فنا تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی محبت میں کہ بیٹھے ہوئے تھے، گورنر تھے نا، تو ایک پرچی پیش کی گئی کہ فاطمہ آئی ہیں. فرمایا کون فاطمہ، کیا کام ہے؟ کہا ایک بچی آئی ہے، آپ سے کام ہے. تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرمایا بھیجو. جب وہاں داخل ہوئی تو عمر کھڑے ہو گئے، جب پڑھا اسے کہ فاطمہ بنت زین العابدین، تو بڑی محبت سے ملے اور کہا میری بیٹی حسین کی پوتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑپوتی، میری بیٹی بتائے کام کیا. یہ جتنے لوگ سادات کے ساتھ نیکی کرتے ہیں نا، قیامت تک یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا لوگوں عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ جو بھی اچھائی کرے گا قیامت میں ذمہ دار ہوں، تمہیں بدلہ دے دوں گا. اس لیے یہ سید جو ہے نا، یہ خود شماروں جیسی حرکتیں نہ کریں اور یہ خود نہ گریں، ان کا بڑا مقام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ جس نے نیکی کی، عبد المطلب کی اولاد میں جعفری ہیں، عباسی ہیں، ہاشمی ہیں، سید ہیں، یہ چاروں نسلیں اور زبیری ہیں، یہ سب نسلیں حضرت عبد المطلب کی ہیں. اور آپ نے فرمایا جس نے ان کے کسی بچے کے ساتھ بھی نیکی کی قیامت میں اس کا بدلہ دوں گا. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کام کیا چھوڑنے گئے، حتیٰ کہ بچی نظروں سے اوجھل ہو گئی، تو عمر بن عبدالعزیز واپس ہوئے اور کہا بیٹے آئندہ کبھی نہیں آنا، آپ بس مجھے کہلوا دیا کریں کام ہو جائے گا. تو کسی نے پوچھا کہ آپ اتنی کھڑے ہیں، آپ کا بڑا عہدہ ہے، گورنر ہیں، کیا؟ تو فرمایا چھوڑو اس بات کو، میں سوچتا رہا اس بچی کے جاتے ہوئے کہ اگر اس کی دادی فاطمہ رضی اللہ عنہ زندہ ہوتی اور مجھے دیکھتی کہ میں نے ان کی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا، کتنی خوش ہوتی. تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ کا بڑا مقام تھا، جنت کی بشارت انہیں دی گئی، فرشتوں نے خواب میں جنت کی بشارت دی ان کے وفات سے پہلے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ بڑے مجتہد تھے، بہت بڑے آدمی تھے یار. ایک تھوڑی بات ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مقابلے میں انہوں نے رائے دی، امام شافعی رحمت اللہ علیہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تھے. آپ کو پتا ہے کہ امام شافعی کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب چوتھی پشت میں جا کے ایک ہو جاتا ہے. عبد مناف کی اولاد تھی نا ہاشمی یہ سارے قریشی, اور عبد منافی کا نسب امام شافعی کو بنتا ہے. امام شافعی رحمت اللہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تھے, اسی لیے شافعی مکی تھے. اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا کمال ہے کہ انہوں نے 7 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر دیا. ہر طرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے شاگردوں کا دور تھا. چاروں ائمہ میں صرف امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں. امام مالک 94 ہجری میں پیدا ہوئے, امام شافعی 185 ہجری میں پیدا ہوئے, احمد ابن حنبل 170 کے بعد پیدا ہوئے. یہ تینوں کے تینوں ائمہ, ان میں سے دو شافعی اور مالک یہ تبع تابعین میں سے, امام مالک تو تبع تابعین کے بھی شاگرد ہیں. اسی امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے صحابہ کرام رضی اللہ کو دیکھا نہیں اور ان کے شاگردوں سے پڑھا ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو بڑا مضبوط علم تھا. پھر وہ پڑھنے کے لیے گئے امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام مالک کے پاس, تو امام مالک رحمت اللہ سے کہا کہ مجھے حدیث پڑھا دیں. تو امام مالک رحمت اللہ نے فرمایا میں پڑھانا چھوڑ چکا ہوں, اب میں کسی کے لیے نہیں پڑھتا. تو لوگ پڑھتے ہیں میرے سامنے, میں سن لیتا ہوں. یہ وہ وقت تھا جب امام مالک رحمت اللہ علیہ بہت کمزور بھی ہو گئے تھے اور گورنمنٹ نے انہیں مارا بھی تھا, حکومت کی طرف سے بیعت پڑے تھے. امام مالک رحمت اللہ علیہ بس ایک شال اوڑھ لیتے تھے اور اس کا پلہ اوپر نہیں ڈال سکتے تھے, ہاتھ کام کرنا چھوڑ گئے تھے. اور امام مالک رحمت اللہ علیہ نے, یہ ان لوگوں کے لیے سوچنے کی بات ہے جنہیں ہر بات پہ اعتراض سوجتا ہے نا, جن کی زندگی کا کل سرمایہ اعتراض ہے. ہر بات کیوں ہو گئی, یہ کیا, یہ کیا, یہ کیوں, یہ کیوں. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے زندگی کے آخری 10 سال اس حال میں گزارے ہیں کہ مسجد نبوی میں کبھی عید پہ بھی نہیں آئے. جمعہ اور نماز تو الگ بات ہے, آتے تھے پڑھاتے تھے گھر چلے جاتے تھے. اور وہ دور تھا جب کسی کی جماعت فوت ہو جائے تو چھپتا پھرتا تھا کہ کہیں مجھے منافق نہ قرار دے, اور لوگ جا کے تعزیت کرتے تھے کہ حضرت افسوس ہوا آپ کا ثواب اتنا کم ہو گیا. امام مالک رحمت اللہ 10 سال عید کی نماز میں جمعے میں کبھی نہیں آئے. کسی نے پوچھا حضرت سے کہ کیا ہو گیا ہے آپ کو, گھر پہ ہی رہتے ہیں, تو انہوں نے کہا عذر کا ہونا ضروری ہے, اظہار ضروری نہیں. اس زمانے میں بھی جو لوگ دیکھتے تھے جانتے تھے کہ مالک کس درجے کے آدمی, کسی نے نہیں چھوڑا. ہمارے ہاں تو ذرا سا مولوی صاحب کی کوئی بات پتا چلی اور یار اس کے پیچھے کیا نماز پڑھنی ہے, اور میری نماز نہیں ہوتی ان کے پیچھے. اے سبحان اللہ, آپ بالکل حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے اور حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بولتے ہیں آپ کی تو نماز ہوتی نہیں کسی کے پیچھے, اتنے مقدس اور پارسا ہیں آپ. ایک لے دے کے مولوی صاحب بھی گناہگار ہو گئے, باقی کوئی نہیں. پریس والوں نے بھی پوچھا آپ کیا کہتے ہیں, میں نے کہا بس اتنا کہتا ہوں کہ انہوں نے ایک سیر ایک کلو گوشت کھایا ہوگا جو سارے جگ میں دھوم مچی ہے, اور جو سالم دمبے سے موت چاہتے ہیں ان کو کوئی نہیں پوچھتا. تو اس لیے امام شافعی رحمت اللہ جب پڑھنے گئے ہیں مدینہ منورہ تو امام مالک نے انکار کر دیا تھا. یہ شافعی جاتے رہے, میں سن تو سکتا ہوں بیٹھ کے, فرمایا سنو یہ حنفیوں میں امام محمد رحمت اللہ علیہ کا شرف ہے. امام محمد اتنا بڑا آدمی ہے, اتنا بڑا دماغ ہے, حیران ہوتے ہیں جب اس شخص کی طرف دیکھیں کہ یا اللہ یہ بھی دماغ تھا. آپ کو ایک واقعہ امام محمد رحمت اللہ علیہ سناتے ہیں. یہ جو پورے یورپ میں اور امریکہ میں اور لائن لگاؤ لائن میں آؤ ہے نا ہر جگہ, لوگ کتنے خوش ہوتے ہیں کہ یار یورپ امریکہ بڑا انصاف ہے لائن. سب سے پہلے لائن میں لگ کے ان چیزوں کا تصور اسلام میں امام محمد رحمت اللہ نے دیا ہے. پر لائے کہاں سے؟ دماغ سوچی، یہ فقیر کا دماغ ہے، یہ قانوندان وکیل ہے نا، اس کا دماغ دیکھو کیسا چلتا ہے. تمام محدثین اس حدیث کو کھانے کے رحمت کے باب میں، مغفرت کے باب میں لائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50,000 آدمی جن کے چہرے چودھری کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے قیامت میں ملائے جائیں گے، میری شفاعت ہوگی اور وہ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے چلے جائیں گے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، عکاشہ نے کہا اللہ کے رسول دعا کرے نہ میں بھی ان میں سے ہو جاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، عکاشہ تم انہیں میں سے. دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، ان کا اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کر دے. تو اپنا صدقہ کا بھی ہے عکاشہ، عکاشہ سبقت لے گیا، بازی مار لی اس نے، میدان مار لیا. یہ حدیث سارے محدثین امام بخاری تک لائیں، اور تو اس حدیث سے امام محمد رحمت اللہ علیہ کے سامنے مسئلہ پیش ہوا کہ حضرت گورنمنٹ کی بھی فائلز آتی ہیں صبح صبح عدالت میں، پبلک اپنے مقدمے لے کے آتی ہے، تاجر اپنے مقدمے لے کے آتے ہیں، اور جو گورنمنٹ کے آفیسرز ہیں ان کے مقدمے الگ الگ چیزیں آتی ہیں، تو کیا کریں؟ انہوں نے اس حدیث کو سنایا اور انہوں نے کہا اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باری مقرر کر دی تھی، جو پہلے ہے وہ پہلے. انہوں نے کہا الاول فالاول، فرسٹ کم فرسٹ. انہوں نے اس حدیث سے یہ تصور پیش کیا جو مسلمانوں میں ہمیشہ قاضیوں کے دور میں چلتا رہا کہ جو پہلے فائل آئی ہے اس کا مقدمہ سب سے پہلے سنیں. اس حدیث سے کوئی سوچ سکتا ہے کہ لائن کا تصور یہ امام محمد نے دیا ہے، اور اس بات کو خصاف کی شرح میں ابن ماجہ نے لکھا ہے. ابن ماجہ، یہ پوری فیملی ہے، صدر شہید، صدر سعید، صدر صدور، یعنی کہ وہ کہا کہ جتنی کیٹیگریز ہیں نا، یہ بلخ کے رہنے والے تھے، یہ سارے ابن ماجہ کی فیملی ہے، بہت بڑی، بڑے بڑے فقیہ. امام محمد رحمت اللہ علیہ گئے تھے پڑھنے امام مالک سے، امام مالک نے 700 احادیث اپنی مبارک زبان سے سنائی. بڑا درجہ تھا امام محمد رحمت. امام شافی نے کیا کیا، بیٹھ گئے اور ایسے ایسے کرتے تھے. امام مالک رحمت اللہ نے دیکھا تو نا، لڑکے کیا کرتے ہو؟ تو ایک تنکا تھا ہاتھ میں اور تھوک ایسے لکھتے تھے. امام مالک ناراض ہوئے، فرمایا حدیث میں پڑھا رہا ہوں اور تم سن رہا ہوں اور تم یہ حرکت کرتے. پھر بلایا تو امام شافی رحمت اللہ نے فرمایا حضرت والدہ ہیں اور میں یتیم بچہ ہوں، اور اپنی ماں کو مارکیٹ میں جو لوگ پھل پھینک جاتے ہیں گندے سمجھ کے، وہ لا کے دیتا ہوں، اور ہمارا گزر بسر ایسے ہے. تو ماں نے کہا مالک زندہ ہے، پڑھ آؤ جا کے بیٹے، ایسے نہ ہو امام مالک ہو. تو یہ ماں تھی. تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے پھر انہیں بہت پیسہ دیا، حتیٰ کہ امام شافی کہتے ہیں جب میں چلا مدینہ سے تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے میرے گھوڑے پہ مشکیزے بندھوائے، مشکیں جیسے پانی کی. میں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ سونا ہے، چاندی ہے. اور میں تمہیں ایک بات کہوں، بڑی زبردست بات کی، ان کا میرے بچے تمہاری پریشانی میں علم کا نور ہے، اور میں اتنا کچھ دے رہا ہوں، یہ لے جاؤ اور کسی قبیلہ گناہ میں نہ پڑ جانا، ایسے نہ ہو کہ علم کا نور چھن جائے. امام شافی رحمت اللہ علیہ تھے، میں نے پکی گرہ باندھ لی، اور مجھے اللہ سے امید ہے قیامت میں کسی قبیلہ گناہ میری زندگی میں ہے ہی کوئی نہیں جس کا حساب دینا. امام شافی کو معمولی آدمی. پھر وہ مصر پہنچے ہیں، پھر مصر میں قیام جب ہوا ہے نا، وہاں ان کا واسطہ پڑا ہے حنفی فقہا سے، بیس مباحثہ، امام طحاوی فلاں فلاں، طحاوی تو خیر بات کے تھے. تو پھر انہوں نے اپنے فتووں کو بدلا ہے. پھر امام شافی رحمت اللہ علیہ کو امام احمد ابن حنبل جیسا شاگرد ملا ہے، انہوں نے انہیں پڑھایا ہے. امام شافی کو امام محمد نے پڑھایا، امام یوسف کا دور کچھ پھر امام شافی نے امام احمد بن حنبل کو پڑھایا، پھر وہ مصر میں امام شافی رحمت اللہ علیہ ایک دن اٹھے اور انہوں نے ایک قاصد کو تیار کیا اور انہوں نے کہا جاؤ یہ خط لے جاؤ احمد کے پاس بغداد میں، اور احمد کو یہ کہنا کہ جو بنیان اس نے پہنی دیا ہے نا اس کو پانی میں ڈبو کے مجھے پانی بھیج دے. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ نے جب خط پڑھا تو وہ رو پڑے اور بنیان بھگو کے پانی بھیج دیا. تو اس سے پوچھا کیا قصہ ہے، تو انہوں نے کہا یہ تم جو خط لے کے آئے ہو امام شافعی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور مجھ سے فرمایا جو تمہارا شاگرد ہے نا احمد اس کو میری وجہ سے سخت تکلیف پہنچائی جائے گی اور کوڑے پڑیں گے اور حکومت ظلم کرے گی، اسے کہنا کہ صبر کرے اور جنت میں میرے ساتھ رہے گا یہ. تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ رو پڑے اور کہا کہ میرے استاد نے یہ پانی منگوایا ہے اور لکھا ہے کہ میں تمہارے پانی سے برکت حاصل کروں گا، اسے پیوں گا تاکہ اللہ مجھے شفا دے. یہ جو اولیاء اللہ کے قصے یہ وہ یہ اب کے نہیں ہیں، یہ پہلے دور امام شافعی اتنے باادب تھے کہ ہمیشہ یہ رفع یدین کرتے رہے، امین بالجار کہتے رہے. جس دن بغداد جا کر نماز پڑھی نا ہم نے دیکھی ہے وہ مسجد اب بھی ہے، ناوری پر احمد اللہ کی قبر ہے ساتھ مسجد ہے. امام شافعی کے ہوتے ہوئے کون نماز پڑھاتا حضرت کو آگے کی، اگر نہ رفع یدین کی نہ اونچی آواز سے امین کا، بالکل حنفیوں کی طرح نماز پڑھی. تو کسی نے کہا حضرت یہ کیا ہو گیا ہے، آپ نے خطرے سے رجوع کر لیا؟ کہنے لگے نہیں. کہ کیا ہوا؟ ان کا ادب صاحب القبر، یہ جو قبر والا ہے نا اس کے احترام میں یہ کیا ہے. حضرت کہتے تھے رفع یدین نہیں ہے، آمین بالجار نہیں، حضرت کے ادب میں کیا. تو ان با ادب لوگوں کا علم کیوں نہ پھیلتا؟ پھر امام شافعی رحمۃ اللہ کا علم بہت پھیلا ہے. پھر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ان کی والدہ جو تھی ان سے ان کا نکاح ہو گیا تھا، ستیلے باپ ان کے امام محمد رحمۃ اللہ آئے تھے، امام محمد نے بہت پڑھایا ہے. امام شافعی سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہ آپ نے کیسے پڑھا، انہوں نے کہا تم نے کبھی چڑیا کو دیکھا ہے کہ بچے کو چونچ سے چوب ڈالتی ہے گھونسلے میں؟ اس نے کہا جی، جانور پرندے ایسے پلتے ہیں. انہوں نے کہا اس طرح امام محمد نے علم میرے منہ میں ڈالا ہے. بہت بڑے لوگ تھے. اچھا ہی میاں بیوی کا جھگڑا ہوا، لوٹ کے والدہ صاحبہ کے گھر تشریف لے گئیں ماں کے اسرار کے. ارے یہ اسرار سین سے کب سے ہوا ہے؟ کل کو ثواب کو سات سے لکھنا شروع کریں گے ہیں؟ آج کل سب کچھ جائز ہے. اچھا اسرار سواد سے ہوتا ہے، سین سے اسرار سر کی جمع ہے اور سر کہتے ہیں راز کو، اور اسرار راز ہو گئے. ٹھیک ہے، اسرار ربانی اللہ کے راز جاننے والا. ماں کے اسرار کے بعد، یا اسرار سے مراد ہے کہ والدہ اور بیٹی کے درمیان کچھ خفیہ گفتگو ہوئی، یہ بھی تو مطلب ہو سکتا ہے. اچھا صاحب آگے چلیے. دونوں کے درمیان فون پہ طلاق کا مطالبہ کیا، لڑکے نے غصے میں آگے فون پر تین طلاقیں دے دی، اس کا کوئی گواہ نہیں آیا. طلاق تو بھائی ہو گئی، مدعی کون ہے یہ دیکھنا ہے. لڑکا اگر خود کہتا ہے کہ میں نے تین طلاقیں دی، گواہ کی ضرورت نہیں. طلاق کی گواہی صرف فقہ جعفریہ میں، اہل تشیع کے ہاں جس طرح نکاح میں گواہ ضروری ہیں ان کے نزدیک طلاق میں بھی گواہ ضروری ہیں، ان کے علاوہ امت قائل نہیں ہے. لڑکا اگر خود کہتا ہے کہ تین طلاقیں دی تو ہو گئی، لڑکا نہیں کہتا اور لڑکی کہتی ہے کہ اسے تین طلاقیں دی، تو دو صورتیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ المرأۃ کالقاضی، فتاوی عالمگیری میں اور شامی نے لکھا ہے کہ جب عورت طلاق کا دعویٰ کرے اور گواہ کوئی نہ ہو اور شوہر کہے کہ میں نے طلاق نہیں دی، تو پھر عورت کی حیثیت قاضی کی ہو جاتی ہے، وہ اپنے بارے میں فیصلہ کر رہی ہے تو وہ یہ کرے کہ اپنے آپ کو اس سے بچائے اور خاندان کو بیچ میں ڈال کے طلاق لے، ایک صورت. اور دوسری صورت یہ ہے کہ قرائن و آثار کو دیکھا جائے کہ لڑکی سچی ہے یا جھوٹی، خاندان سے پوچھا جائے، گھر سے پوچھا جائے، والدین سے پوچھا جائے، معلوم ہوا کہ لڑکی بالکل سچی ہے، جھوٹ نہیں بولتی، اور اتنے سیریس میٹر ہے تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتی، تو لڑکے کو پریشرائز کیا جائے کہ نہیں بیٹی ہے تو اور اگر لڑکی کا کردار ایسا ہی ہے تو اس سے اللہ کی قسم کھلوائی جائے اور وہ کہے کہ خدا کی قسم مجھے اس نے طلاق دی ہے، تو پھر طلاق واقع ہو جائے.